درود به ایران محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد.
خاص نبی کو کوئی خاص معجزہ دیا جاتا ہے؟ کیسے کوئی قانون ہے یا قانون نہیں ہے؟ خدا ممتاز نے نعوذ باللہ عبس کسی نبی کو کسی معجزے سے نواز دیا، ہمارے خیال میں اس کا ایک قانون ہے. اور قانون یہ ہے کہ آپ اگر کسی قوم کے سامنے کسی غیر معمولی چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس مہارت میں ثابت کر کے دکھائیے جس میں اس قوم کی مہارت ہے. فرض فرمائیے ایک قوم جادوگری میں مہارت رکھتی نہیں اور آپ نے آ کر اسرا کو اشرحہ میں تبدیل کر بھی دیا اور اس قوم کی مہارت ہے طبابت کے اندر، علاج معالجے کے اندر. اب آپ کہیں گے کہ دیکھیے میں نے ایک کام کر کے دکھایا ہے، اگر میں اللہ کا نبی نہ ہوتا تو آپ کر کے دکھا دوں. کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہماری مہارت ہے ہی نہیں، جو ہماری مہارت ہے ہی نہیں اس میں آپ نے اگر کوئی کام کر کے دکھا دیا اور ہم نہیں کر سکے تو ہمارا تو اس میں دعویٰ ہے بھی نہیں. ہمارا دعویٰ طبابت کے اندر ہے. اگر آپ نے معجزہ دکھانا ہے تو آپ اس میدان میں آ کر دکھائیے جس میدان میں ہماری مہارت ہے. اس خاطر پروردگار عالم نے جب بھی کسی معجزے کا انتخاب کیا تو اس قوم کی مہارت کو دیکھتے ہوئے معجزے کا انتخاب کیا گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری اپنے عروج پر ہے، علم فلکیات اپنی معراج کے اوپر فائز تھا. اور ہم اور آپ شاید اس بات کو اتنا زیادہ نہ سمجھ پائیں کہ علم فلکیات میں وہ کس مرحلے پر فائز تھے. لیکن جن لوگوں نے احرام مصر کا جائزہ لیا ہے وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ بعض جوانوں کی خاطر عرض کر رہا ہوں جن کو سائنس سے تھوڑا بہت شغف ہے وہ یہ کہ جو معلومات ہمارے پاس 17ویں اور 18ویں صدی عیسوی کے اندر کشف ہوئی ہیں مثلا کوپرنیک، گیلیلیو اور دوسرے آنے والے سائنٹسٹ کے بعد سے وہ تمام معلومات پیچیدہ ترین کیلکولیشنز کے ساتھ احرام مصر کے اندر ریفلیکٹ ہو رہی ہیں جبکہ احرام مصر کو بنے ہوئے کم از کم 4000 سال ہوئے ہمیں اب پتہ چلا مثال کے طور پر میں نے اس کے کوپرنیک کے ذریعے سے یورپ میں 16ویں اور 17ویں صدی میں کہ سورج اور زمین کے درمیان فاصلہ کتنا ہے اور اگر آپ احرام مصر کی کیلکولیشن کو دیکھیں تو اس کی ساری کیلکولیشن کے اندر آسمانوں کی کیلکولیشن ریفلیکٹ ہو رہی ہیں یہ کیسے پتہ چل گیا ہو 4000 سال پہلے وہ علم ملکیات کے اندر اس مہارت کے اوپر پہنچے ہوئے جادوگری کا جو عالم تھا وہ آپ نے حضرت موسیٰ اور جادوگروں کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے اندر دیکھ لیا کہ جب جادوگروں نے اپنا جادو دکھانے کی کوشش کی تو قرآن کریم نے یہ کہہ دیا کہ حضرت موسیٰ نے بھی اپنے دل میں خوف احساس کیا اور خوف اس بات کا تھا کہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے لوگ جادوگروں کے موزے کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ انہوں نے کیا فریب کیا ہے تو وہ گمراہ ہو جائیں گے حضرت موسیٰ کو بھی خوف ہو گیا کہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے اتنا پائے کا جادو دکھا رہے اب اس عالم میں پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دکھایا یہ تمام معجزات ہوتے رہے یہاں تک کہ شریعت ظاہر ہونی تھی ختم مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکرم کے ذریعے سے کوئی معجزہ دکھاتا اور وہ بھی دکھایا جادوگری پر مبنی وہ بھی دکھایا تو قریش یہ کہہ سکتے تھے کہ اے نبی نبی کا نام لیتے ہوئے کہتے کہ اے فلاں ہم تو جادوگری کی دعوے دار ہیں ہی نہیں آپ نے یہ معجزہ دکھا بھی دیا تو اس سے ہمارا کیا تھا وہ یہ کہہ سکتے تھے گرچہ نبی نے وہ معجزہ بھی دکھایا جیسے کہ نہج البلاغہ میں بیان ہوا کہ ایک موقع پر چند کفار جمع ہو گئے انہوں نے نبی اکرم سے کہا کہ اے نبی اکرم کا نام گرامی لیا کہ فلانی اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ جو درخت یہاں پر صدیوں سے ہے اس درخت سے کہیے آپ کی طرف چل کر آئے نہج البلاغہ میں موضع لکھا اور ختمی مرتبہ نے اشارہ کیا اور وہ درخت اپنی تمام شاخوں کے ساتھ چلتا ہوا نبی اکرم کی طرف آیا نہ مانے اور کہا کہ یہ معجزہ ہمیں پسند نہیں آیا شاید آپ نے کوئی اور کام کیا اب آپ ایسا کیجئے کہ آدھا درخت تو آپ کے پاس رہے اور آدھا چل کے واپس چلے جائے نبی اکرم فرمایا یہ بھی ہم کر کے دکھا دیں گے یہ بھی کر کے دکھا آدھا نبی اکرم کے پاس رہا اور آدھا چلتا ہوا اپنی جگہ کے اوپر جا کر تو جادوگری کا معجزہ بھی دکھایا لیکن اس قوم کے لیے جادوگری کا معجزہ کافی نہیں تھا اس قوم کے لیے کیا چاہیے تھا اس قوم کا کمال تھا کلام کے اندر شعر اشعار کے ذریعے گفتگو کرتے تھے ایک ایک فرد کو ہزاروں ہزاروں شعر یاد ہونا کوئی مشکل کام نہیں تھا ارتجالاً کھڑے کھڑے شعر کہتے تھے اور وہ جس پائے کے اشعار کہا کرتے تھے وہ پوری معاشرے کے سامنے مشہور تھے معلقات سبع 7 دیوان خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکے ہوئے تھے کہ 7 شعرا کے پائے کے کلام دیوار کے اوپر لٹکے ہوئے ہیں اگر کسی شاعر میں دم ہے تو اس سے بہتر کہے تو اس کا کلام لٹکا دیا جائے یہ عالم تھا اس معاشرے کے اندر جب قرآن کریم آیا تو 7 کلام اتار لیے تھے درود بھیجے محمد و آل محمد کفار نے اعلان تو نہیں کیا کہ بھئی ہم مسلمان ہو گئے ہم نے نبی کی دین کو مان لیا یہ تو اعلان نہیں کیا لیکن خاموشی سے اپنے کلام اتار لیے یہ کلام جو نبی لے کر آئے نبی کلام کے ساتھ یہ جو لے کر آئے کلام اب اس کے سامنے شاعروں کی شاعری نہیں چاہیے وہ سب اتار دیا اب معلقات سبع کسی دیوار پہ لٹکے ہوئے نہیں ہیں گرچہ نام میں لکھا ہے 7 لٹکے ہوئے اب کہیں لٹکے ہوئے نہیں ہیں اب سب کتابوں میں کے اندر ہوئے اب لٹکے ہوئے نہیں اب جو دور ہے وہ قرآن کریم کا دور ہے اور اس قرآن کریم سے بد قسمتی ہم کما حق ہو آشنا ہے نہیں ہم نہیں جانتے تعجب اس بات پر ہے کہ ہزادار قرآن سے آشنا نہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی اچھا اب دیکھیے اب آج ہم محرم کی تاریخوں میں بڑھتے ہوئے اس تاریخ تک آئے اور بعد میں شب عاشور پہ پہنچے. اور شب عاشور کا وہ واقعہ کون سے عزادار نے نہیں سنا کہ سید الشہداء نے فرمایا تھا مجھے قرآن اور نماز سے عشق ہے. عاشق حسین, حسین کے معشوق سے وابستہ کیوں نہیں؟ حسین عاشق ہے. اگر میں آپ سے ایک جملہ یہ کہہ دوں اور کہیں ثابت کر پاؤں کہ فرض فرمائیے میرے ہاتھ پر ایک بال ہے اور یہ بال سید الشہداء کا ہے, آپ زیارت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بے شک. آپ اگر اس کے خاطر ایک زیارت گاہ بنا دیں کشمیر کی زیارت گاہ کی طرح تو کوئی مشکل کام نہیں, بالکل بنا. اب سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جس سے سید الشہداء کو عشق ہے آپ کو اس سے عشق کیوں نہیں؟ آپ کو تو عشق کرنا چاہیے تھا. اور سید الشہداء کا یہ جملہ تمام مقاتل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فرمایا مجھے قرآن اور نماز سے عشق ہے, نہیں فرمایا مجھے قرآن اور نماز پڑھنی ہے, نہیں فرمایا مجھے یہ رات نماز اور قرآن میں گزارنی ہے, نہیں فرمایا, فرمایا ہمیں عشق ہے ہندو سے. یہ عزادار کی ذمہ داری ہے. اگر پوری دنیا میں کوئی پوچھے قرآن سے وابستہ کون ہے وہ عزادار ہونا چاہیے, اس کا حق ہے. حسین کا نام بھولے تھے اور سید الشہداء عاشق حسین, عاشق کے ماس, عاشق قرآن, اس کو عاشق ہونا چاہیے. بس عزیزان محترم اپنی توفیق کو بڑھانے کی کوشش کیجیے. آپ یہاں پہ تشریف فرما ہے, ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ نے شاید اقرار کیا ہو یا نہ کیا ہو کہ ہم کچھ نہ کچھ کام کرتے رہیں گے, اور کاموں میں سے ایک کام یہ ہے ہر روز کچھ نہ کچھ چاہے دو منٹ کی خاطر قرآن کریم کھول کر کچھ آیتیں ضرور پڑھیں. عاشق و حسین ہے نا, عشق اپنے عشق کو ثابت کی. سید الشہداء کے حضور پہنچیں تو یہ کہہ سکیں کہ مولا جہاں اور دوسرے کاموں میں آپ کی پیروی کی, آپ نے جس سے عشق کا اظہار کیا تھا اس سے اپنے وابستگی کا اظہار کیا. ہر روز چند چند آیات ضرور پڑھیں, جو لوگ نہیں پڑھتے تھے وہ پڑھنا شروع کر دیں. اچھا کتنی آیت روزانہ پڑھیں حسب توفیق ہے. اپنے طور پر جب کراچی میں دوست احباب کو کہیں نہ کہیں اپنے ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سب مل کر اہل بیت کی سمجھائیں, تو ہم ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 25 آیات روزانہ کم سے کم پڑھیں. بس روایات بھی موجود ہیں, کم از کم 25 آیت قرآن کریم کی پڑھ لیجیے, بہتر ہے کہ تھوڑا سا ترجمہ بھی دیکھ لیں. 10-15 منٹ لگ جائیں گے آپ کے, لیکن آپ کی اہل بیت سے وابستگی اور بڑھنا شروع ہو جائے گی ان شاء اللہ. اب اس کو بلائیے گا نہیں, اپنے ذہن کے اس حصے میں رکھیے گا جو ہمیشہ باقی رہے. خدا نے کہا آپ کو اور ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بابا سے بلند درود بھیجے محمد والے محمد. اچھا قرآن کریم نازل ہوا ایک معجزے کے طور پر, معجزہ کیا ہے اس میں, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. حقیقت عرض کروں آپ کی خدمت میں, ہم میں سے بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آیا قرآن کریم معجزہ ہے کس چیز میں. یہ تو ہمیں پتا ہے قرآن کریم معجزہ ہے کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم سب کے سب جمع ہو جاؤ, اگر اس کی طرح کی ایک آیت لا سکتے ہو تو لا کے دکھاؤ, تم عاجز رہ جاؤ گے, تم یہ کام نہیں کر پاؤ گے. اچھا اب سمجھ میں یہ نہیں آیا یہ معجزہ ہے کس چیز میں. جن چیزوں میں ہم معجزہ سمجھ رہے ہیں قرآن اپنے آپ کو اس میں معجزہ کہتا نہیں, اور جن چیزوں میں قرآن کہتا ہے کہ میں معجزہ ہوں وہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آیا. دیکھیں دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. معجزہ ہونا قرآن کریم کو کس چیز میں صاحب, ایک واقعہ ہمارے ماموں نے سنایا, گرچہ اچھا نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ اپنی رشتے داری کو اس طرح باتیں کر کے بول دیا جائے, لیکن بہرحال چونکہ انہوں نے سنایا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. شپ پر ہوا کرتے تھے, کہنے لگے کہ ہم سمندر کے بیچ میں ایک آدمی کو کوئی تکلیف ہوئی, گردے کی تکلیف شروع ہوئی. اب وہاں پہ کوئی ڈاکٹر بھی نہیں, ایک آدھ کوئی ڈاکٹر جو تھا بھی اس کے پاس گئے, اس نے کہا کہ بھائی دیکھو اس کو کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا بھائی جو کچھ میں کر سکتا تھا وہ کر چکا ہوں, اب اس کی یہ تکلیف رہے گی اور انصافاً یہ ہے کہ شاید نہیں بچے گا, پتھری ہے اسے اور ایسی کنڈیشن میں ہے کہ ابھی تو فوراً ہی علاج ہونا ہے اس کا, آپریشن وہ میں کر نہیں سکتا. جب تک ساحل پہ پہنچے اور پھر تم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ کام ختم ہو چکا, یہ بچنے والا نہیں. اب یہ بڑا پریشان ہو, بڑا پریشان ہوا, ہمارے ماموں کے پاس آیا, کہنے لگا کہ کچھ علاج کیجیے. کہنے کہ مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آیا میں کیا کروں. میں نے ایک گلاس میں پانی لیا, اس پہ ایک آئے کریمہ پڑی, اس سے کہا کہ یہ پی لو, شاید اسی میں الہی ہے. جب وہ گیا گیا وہ دو گھنٹے بعد واپس آیا, کہنے لگا کہ احمد تم نے کہہ دیا تھا, میری تو ساری پتھری ٹوٹ ٹوٹ کے نکل گئی. اچھا اب میں بھی ظاہر دینی طالب علم ہوں, میں نے کہا یار یہ تو ہنر مجھے بھی نہیں آتا, میرے ماموں کو آتا ہے. یہ کیسے ہوئی, کون سی آیت پڑھی آپ نے؟ میں نے ماموں سے پوچھا کہ آپ نے کون سی, کہیں گے تم سمجھو کون سی پڑھی ہو. ہم نے ذہن دوڑایا کہ قرآن کریم میں اتنی آیات ہیں, پتہ نہیں کون سی پسند آئی ان کو, اور پڑھ دی اور پتھری ٹوٹ بھی گئی, نکل بھی گئی. کہنے لگے ہم نے پڑھی لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر بھی نازل کرتے تو چکنا چور ہو جاتے. کہنے لگے ہمارے ذہن میں آیا کہ خدا کہہ رہا ہے پہاڑ پہ بھی نازل کرتے چکنا چور ہو جاتی ہے, تو گردے کی چھوٹی سی پتھری ہے تو ٹوٹی جائے گی. یہ قرآن کا معجزہ ہوا نا. اب میں عرض کروں گا قرآن نہیں کہہ رہا میرا معجزہ اس میں ہے. مشکل ہو گئی, ہم سمجھ رہے تھے قرآن کا معجزہ اس میں ہے کہ ہماری جسمانی بیماریاں حل کریں, یہ تو قرآن کر دے گا, لیکن یہ سونے کا استعمال ہے کپڑے ٹانگنے والی رسی بنا کر. قرآن کا یہ استعمال اصلی نہیں ہے. قرآن کریم نے کبھی نہیں کہا میں آیا ہوں تمہاری جسمانی بیماریوں کا علاج کرنے, وہ تو کر دے گا, یہ تو بہت ہی آسان کام, میرے ماموں نے کروا کے دکھا دیا نا. اور آپ نے دسیوں ایسی چیزیں سنی ہوں, میں آپ کو دسیوں آیتیں بتا سکتا ہوں پھر کہ آپ اس آیت سے پڑھیں گے یہ بیماری علاج ہو جائے گی. اس بیماری ہوتی بھی ہے, تجربے سے ہم نے دیکھا کہ نہیں ہو جاتی, لیکن آیا قرآن کریم نازل ہوا بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے؟ نہیں صاحب ایسا نہیں ہے. اس سے پہلے بھی بیماریوں کے علاج ہوئے, اس کے بعد بھی ہوئے, غیر قرآن سے بھی ہوئے, قرآن سے بھی ہوئے. بس قرآن کریم کیوں آیا؟ قرآن کریم ایک جملے میں حقیقت بیان کرنے کی کتاب ہے, ایسی حقیقت بیان کرنے کی کتاب جو اگر قرآن نہ بتاتا تو میں اور آپ سمجھ نہیں سکتے تھے. قرآن حقیقت بیان کرنے کی کتاب. اچھا اب آپ یہ سوچیں گے کہ قرآن کریم کون سی ایسی حقیقت بیان کرتا ہے جو اگر بیان نہ کرتا تو میں اور آپ سمجھ نہیں سکتے. بہت بڑا معاملہ ہے, بہت بڑی مشکل ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ قرآن کریم کو کون سی حقیقت بیان کر رہا ہے جس کو اگر قرآن کریم بیان نہ کرتا تو ہم نہیں سمجھ سکتے تھے, پھر ہمارے بس میں نہیں تھی. اچھا اب آپ کے ذہن میں ممکن ہے یہ بھی آئے کہ بھائی آج کل تو نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا دور ہے, آج کل تو اسپیس کی ایکسپلوریشن کا دور ہے, آج کل کون سی ایسی حقیقت ہے جو نہیں سمجھ میں آ سکتی تھی, قرآن نہ سمجھاتا تو ہم نہیں سمجھ سکتے تھے. آپ چاند ستاروں کے اوپر سارے ستارے اپنے سیارے بھیج رہے ہیں اور شٹلز بھیج رہے ہیں اپنے, اور آپ کی جو معلومات ہے وہ ہیبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے کئی کئی بلین سال پہلے کی واقعات کو دیکھنے کی طاقت رکھتی ہے. اب قرآن کریم کون سی ایسی حقیقت بیان کرنے کے لیے آیا ہے جو اگر نہ بتاتا تو ہم نہیں سمجھ سکتے. ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ہمارے کچھ دوست احباب انٹرنیٹ پہ ہماری تقاریر سنتے ہیں, وہ بعض اوقات بور ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں ایک واقعہ ایک دفعہ سنتے ہیں, دوسری دفعہ سنتے ہیں, پھر تیسری دفعہ پھر سنا دیتا ہے. اچھا اب میں یہ سوچتا ہوں کہ مثلاً بحرین کے مومنین ہیں, انہوں نے تو واقعہ نہیں سنا ہوگا, اگر میں نہ سناؤں تو پھر انصاف نہیں ہے, سنا دوں تو وہ بیچارے ہمارے جو ہیں وہ ہم سے تھوڑے بہت خفا ہوتے ہیں, تو میں ان کے خفا ہونے کو سہ لیتا ہوں آپ کی خوشی کی خاطر کہ آپ کو سنا دوں ان شاء اللہ. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ثابت ہو جانا بھی ہے جلدی میں اور دین بھی سیکھ کے جانا ہے. اب دین بڑی صحیح، یعنی وہ بہت ہی آسان کام ہو گیا دین کہ آئے گئے صحیح بھی. جو دوسرے تھے وہ ظاہر تعجب پڑ گئے کہ نہیں کیسا عجیب آدمی ہے، بھاگم دوڑ میں سارے کام کرنا چاہتا ہے اور دین بھی سیکھنا چاہتا ہے. خیر اللہ کے نبی کا تو بہت یعنی قلب وسیع ہے، شرح صدر ہے، ان جاہلوں کو دوسروں کو سب کو چھیڑ دیا، ان کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے ان کو بھی چھیڑ دیتے، نبی بھی چھیڑ دیتے. تو وہ باہر آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے دین سکھائی، مجھے جانا ہے. نبی اکرم نے ایک صحابی کو بلایا، کہا دیکھو اس کو فلانی آیت سکھا. وہ گیا ایک گوشے میں، اس صحابی سے وہ آیت سیکھنے لگا. نبی اکرم دوسری باغ امور کے اندر مشغول رہے، یہاں تک کہ وہ واپس آیا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں نے وہ آیت سیکھ لی، دین سیکھ لیا، اب میں جاؤں؟ وہ نبی کیا بولو، سیکھ لیا ہے کلمہ، سیکھ لی اچھی طرح سیکھ، کہنے لگا اچھی طرح سیکھ، چلا گیا. اب جب وہ چلا گیا تو صاحب دیکھنے لگے ایک دوسرے کو کہ بھائی ہم کیا بیکار بیٹھے ہیں، یہ جو کام ہم سالوں سے کر رہے ہیں یہ بندے خدا آیا ہے، دو منٹ بیٹھا ہے، جتنی دیر میں بیٹھا اور چلا گیا اور سیکھ گیا. جب نبی اکرم نے یہ دیکھا تو نبی اکرم نے جملہ ارشاد فرمایا، وہ روایت کے اندر موجود ہے. اچھا روایت بعض ایسی ہوتی ہیں جو مشکوک ہوتی ہیں، بعض روایت ایسی ہوتی ہیں جو مستند ہوتی ہیں. یہ روایت اچھی ہے، حتمی مرتبت نے فرمایا یہ آدمی جاہل آیا تھا فقیہ بن کے گیا ہے. فقیہ عالم بن کے نہیں گیا ہے، فقیہ. فقیہ کون ہوتا ہے؟ علم دین کا ماہر. فرمایا جاہل آیا تھا فقیہ بن کے گیا. کتنی آیت سیکھی ہیں؟ ایک ہے. کون سی ہے؟ آپ کو بھی آتا